الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا, جمعہ کا دن مبارک دن عطا فرمایا, پھر بحمدی تعالی ایک نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سال کو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے عافیت کا سال بنا دے, امن کا سال بنا دے اور دین اسلام کے غلبے کا سال بنا دے. محرم الحرام کے آغاز سے ہی آپ کے علم ہے کہ شہادتوں کی عظیم داستان, داستان عظیمت, اس کا آغاز ہوتا ہے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام. 23 ہجری میں یکم محرم الحرام کو شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کا یوم شہادت. پھر اسی طرح نواس رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یوم شہادت 10 محرم الحرام. انشاءاللہ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ دین اسلام میں شہادت, اس کے اصل معنی کیا ہیں, فلسفہ کیا ہے, پھر اس کا درجہ کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. یہ جو شہادتیں ہوئیں, عظیم شہادتیں دین اسلام کی غلبے کے لیے, یہ اصل میں کس مقصد کے لیے دی گئیں. تو قرآن حکیم میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ اردو زبان میں ہم جسے شہید کہتے ہیں, قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اس مفہوم کے ساتھ شہید کا تذکرہ کیا گیا ہے, جو اردو زبان میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ قرآن حکیم کی اصطلاح قتال ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مقتول کہا جاتا ہے. لہذا یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شہادت, اس کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں, یہ کس لیے کی جاتی ہے, پھر شہادت کا جو درجہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں شہید فی سبیل اللہ, اس کا مرتبہ مقام کیا ہے. تو سب سے پہلے اس لفظ پر غور کر لیجئے, بڑا آسان لفظ ہے شہیدہ یشہدو شاہدن. شہیدہ یشہدو شاہدن کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینے والا, شہیدہ یشہدو گواہی دینا. یہ گواہی عام طور پر کسی کے حق میں ہوتی ہے اور کسی کے خلاف ہوتی ہے. قرآن حکیم کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے, القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا قیامت کے دن, یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو لکا ان فیور اور اعلی اگینسٹ, فیور اور اگینسٹ کا جو انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح شہیدہ لہو کے معنی ہوں گے کسی کے حق میں گواہی دینا، کسی کے فیور میں گواہی دینا، اور شہیدہ علا کے معنی ہوں گے کسی کے خلاف گواہی دینا، کسی کے اگینسٹ گواہی دینا. لہذا شہیدہ لہو کسی کو فیور کرنا، جیسے عدالت میں دو گواہ ہوتے ہیں، ایک کسی کو فیور کر رہا ہوتا ہے، کسی کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو بخاری کی اس حدیث کے مطابق قرآن بھی گواہی دے گا. قرآن کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جو اس کو تھامیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے. تو القرآن حجت لکا، یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، او علیہ کا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو اسی طرح شہید، بلکہ ایک اور اس کے لیے اردو میں ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ ہے ہمارا کلمہ شہادت. وہ جو ہم شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں کیا مفہوم ادا کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یا نشہد ہم گواہی دیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. تو اشہدو کے معنی میں گواہی دیتا ہوں، نشہدو کے معنی ہم گواہی دیتے ہیں. تو گواہی بنیادی طور پر کسی کے حق میں یا کسی کے فیور ہوتی ہے. لہذا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، وہ سب سے بڑی گواہی دیتا ہے اپنی جان قربان کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اس دنیا کا کوئی معبود نہیں. گویا اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اور اپنی قیمتی ترین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے، نثار کر کے وہ اس بات کی گواہی دیتا. لہذا بڑی پیاری حدیث آتی ہے، روایت آتی ہے کہ ایک صحابی جب اللہ کی راہ میں شہید ہونے لگے، برسہ ان کے سینے سے آر پار ہوا، تو وہ گواہی دیتے ہیں فزتو برب الکعبہ، فزتو میں کامیاب ہو گیا، برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کون سی گواہی، کون سی کامیابی حاصل کی؟ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لی. لہذا شہیدہ یا شدو، شہیدہ لہو، شہیدہ علیہ کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم کی اصطلاح شہادت کے حوالے سے قتال یا مقتول فی سبیل اللہ، اس حوالے سے دو مقام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دونوں کے دونوں غزوہ بدر اور غزوہ احد سے متعلق ہیں. سورۃ البقرہ کی یہ آیات مبارکہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئیں، اور وہ آیت جو بعد میں ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی، وہ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ کے دوران نازل ہوئی. لہذا غزوہ بدر سے جو آیات نازل ہوئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کی ذہنی طور پر تیاری کے لیے آیات نازل کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. ان اللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ کی مدد، تائید، نصرت، حمایت صبر کرنے والوں کے ساتھ. گویا غزوہ بدر میں پہلے سے بشارت دے دی گئی کہ تمہاری مدد و تائید آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرو. پھر اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں. ولا تقولوا، نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا زندگی عطا فرمائی. یعنی حیات جاویدہ حاصل کرتا ہے وہ شخص، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی ترین شے یعنی جان قربان کر دیتا. تو یہاں دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں شدید خواہش کا اظہار فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. لیکن ظاہر بات ہے یہ خواہش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لیے بھی پوری نہیں کی جا سکتی تھی دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ آپ رسول تھے، اور رسولوں کے ذیل میں یہ بات اللہ کا فیصلہ ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے. رسول کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل نہیں کیے گئے، مشہور یہ ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی، لیکن رسول ہونے کی حیثیت میں وہ قتل نہیں کیے گئے. سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نہ وہ صلیب دیے گئے، بلکہ پورا معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، رفع آسمانی ہوا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے لیے وہ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے دین اسلام کے غلبے کے لیے. لہذا پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور زندگی بھی کیسی. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہیں اور غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرے کے ذیل میں نازل ہوئی. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور 70 میں سے بھی کون سے جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں؟ نمایاں ترین صحابی کا نام بتائیے کہ جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا. کس صحابی کا نام ذہن میں آیا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے. احد پہاڑ کے میدان میں آج بھی ان کی قبریں مبارک موجود ہے. 70 صحابہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں، جن میں سے 68 صحابہ وہ ہیں جو ایک قبر میں ہیں، اجتماعی قبر ہے. 2 صحابہ کی قبریں الگ الگ ہیں، جن میں ایک تو سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام بتائیے. ابھی سوالات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شہادتوں کی عظیم داستان ہے، داستان عظیمت ہے. 259 صحابہ کرام نے دین کی اقامت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں اقامت کے لیے اپنی جانیں قربان کی. کئی صحابہ، کئی تابعین، کئی مجاہدین وہ تھے جنہوں نے دین کی دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی. لہذا پہلی بات مقتول فی سبیل اللہ کے حوالے سے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. لہذا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. اسی طرح بڑے زبردست صحابی ہیں، ان کا نام ہے المعلم المجاہد، ان کا لقب ہے، وہ ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. المعلم بھی ہیں، المجاہد بھی ہیں، اور غزوہ احد میں جامع شہادت نوش کیا. ان کی قبر بھی احد پہاڑ کے دامن میں الگ سے موجود ہے. یہ 70 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین غزوہ احد میں شہید ہوئے. اس پسندر میں آیت کریمہ نازل ہوئی. ظاہر بات ہے مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ بھی اتنے عظیم صحابی سید و شہدا بھی شہید ہو گئے. لہذا آیات کریمہ نازل ہوئیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو گئے اگر تم مومن ہو. اور الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں مسلمان غالب بھی ہوئے. لیکن آیت کریمہ جو میں جس پسندر میں بیان کر رہا ہوں شہادت کے حوالے سے، وہ آیت کریمہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. اور یہاں زندگی بھی کون سی ہے، یہ دلچسپ بات ہے. اس سے پہلے بھی آیت آئی سورہ بقرہ میں بل احیاؤن، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون. سورہ آل عمران میں مزید وضاحت کی گئی بل احیاؤن عند ربہم یرزقون. صرف زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ رزق بھی دیے جاتے ہیں. گویا رزق کا تعلق تو براہ راست جسمانی زندگی سے بھی ہوتا ہے نا، روحانی زندگی سے بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. شہادت کے حوالے سے ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے. اس کا خون انتہائی مبارک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا. اسی لباس میں جس میں وہ اللہ کی راہ میں زندگی قربان کرتا ہے، اسی لباس میں اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. لہذا یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعلم المجاہد جب شہید ہوئے کہ آپ کے جسم پر صرف ایک ہی کمبل تھا، ایک ایسا کپڑا تھا جس سے آپ نے سطح ڈھانپا ہوا تھا. لہذا جب دفن کرنے کا موقع آیا تو یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ پورا جسم نہیں ڈھپ رہا تھا. تو کس طرح کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایک ایسے صحابی بھی ہیں جن کے لیے کفن پورا نہیں پڑ رہا، لباس ان کا مکمل نہیں ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس لباس سے جو پہنے ہوئے ہیں اس سے ان کا چہرہ انور ڈھانپ دو اور پیروں پر جھاڑ جھنکار ڈال دو. یہ ہے وہ آخری لباس جو ملا حضرت موسیٰ بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال اس کا خون انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لباس میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس کے زخموں سے ویسا ہی خون بہ رہا ہوگا جیسے کہ جب شہادت کا درجہ اس کو ملا اسی طرح جو ہے وہ خون بہ رہا ہوتا ہے. لہذا یہ بات بھی دلیل کے طور پر نوٹ کر لیجیے کہ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا. سورہ یاسین بڑی دلچسپ سورت ہے، روزانہ پڑھنے کی سورت ہے. اس میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جس سے دلیل ملتی ہے کہ شہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اس کو فوری طور پر جنت میں داخلہ مل جاتا. ایک شخص ہے، نبیوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان رد و قطع ہو رہی ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. ایک شخص آیا دوڑتا ہوا شہر کے دوسرے کنارے سے، اور اس نے آ کر رسولوں پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں. لہٰذا جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا، دشمن جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ پہلے ہی غصے میں تھے، لہذا اس کو قتل کر دیا. جیسے ہی قتل کیا، قرآن کے الفاظ کیا ہیں، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. جب جنت میں داخل ہوا تو وہاں سے اس کے سٹیٹمنٹ کہہ لیجئے ایک طرح کا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم یہ بات جان لیتی، کاش. یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے انتہائی معزز لوگوں میں شامل فرما دیا. تو ایک بات اور سمجھ میں آنے کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، ان کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے، ان کو فوری طور پر جنت میں داخلہ مل جاتا. اسی طرح ایک اور بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. یہ حضرت جعفر کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں. ان کا مشہور نام ہے جعفر بن جعفر تیار. تیار یا تیر کسے کہتے ہیں؟ تیر یا تیار کہا جاتا ہے پرندے کو، یہ ان کا لقب تھا. جب شہید کیے گئے تو اس حال میں کہ دونوں بازو کاٹ دیے گئے. آپ ظاہر بات ہے بازو کاٹے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دی، آپ کے گھر والوں کو. بلکہ پورا واقعی سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ اندازہ ہو کہ کس صدمے سے گزرے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت حمزہ کا لاشا دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال میں کہ خون میں لتپت ہے، اور یہ مزید یہ کہ آپ کا کلیجہ بھی چبایا گیا تھا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے ہیں کہ اے حمزہ تیرے لیے تو یہاں کوئی رونے والے بھی نہیں. مراد یہ کہ سارے لوگ مکے میں تھے ان کے، اور وہ تو مہاجر تھے. اس حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. جب اطلاع ملی اپنے چچا داد بھائی حضرت جعفر کے انتقال کی، شہادت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر گئے، آپ کے معصوم بچوں کو گلے سے لگایا، اور آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی رونے کی، گویا غم کو روک رہے ہیں لیکن سینہ جو ہے اس طرح سے جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، اس طرح سے آپ نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا. پھر بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جعفر کو دو پر عطا فرمائے، اور تیر پرندوں کی طرح وہ جنت میں جو ہے وہ سیر کرتے ہیں. لہذا یہ ہے وہ مرتبہ مقام. بلکہ ایک حدیث اور بھی سن لیجیے، یہ بھی مستند حدیث ہے، کہ شہید فی سبیل اللہ جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جنت میں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں جائیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لہذا وہ جنت کے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں. جب وہ اپنی قندیلوں پر واپس آتے ہیں جنت کی سیر کر کے، تو ایک سوال پوچھا جاتا ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے. سوال پوچھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تم کو میری جنت کیسی لگی؟ کبھی سوچیے آپ سے کوئی یہ سوال کرے آپ کو جنت کیسی لگی. اللہ کرے ایسا مرتبہ مقام آئے کہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں، جنت کی سیر بھی کر لیں، اور سوال پوچھا جائے جنت کیسی لگی. تو ظاہری بات ہے جواب کیا ہے، جنت تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. لیکن شہید فی سبیل اللہ کا ذرا جواب سنیے گا. پہلی مرتبہ جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، تین مرتبہ سوال کرنے پر جواب دیتے ہیں، اللہ تیری جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں داخل کر دیا جائے، اور ہمیں اللہ کے نام میں جنگ کرنے کا موقع دیا جائے. جو لذت اللہ کے نام میں یہ جان قربان کرنے میں آئی، وہ جنت میں بھی نہیں. یہ ہے وہ مرتبہ مقام شہادت کا. تو بہرحال پہلا نقطہ ہمارا مکمل ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، حفاظت کے لیے، پہلی بات یہ کہ وہ مردہ نہیں، ہمیشہ کی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اب آئیے شہادتوں کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ کہ یہ شہادتیں ہوئیں کیوں۔ دیکھیے پہلا نقطہ جو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد بعثت لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایک آبجیکٹو دیا تھا، ایک مقصد دیا تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تقریباً ساری زندگی، 23 برس کی زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو نبوی زندگی کہتے ہیں، جس میں 13 برس مکے کے ہیں، 10 برس مدینے کے ہیں، 23 کے 23 سال دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت اور جہاد اور قتال کے مرائل میں گزار دی۔ اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو پورا قرآن حکیم گواہ ہے اس بات کا۔ بلکہ ایک سوال ہی پوچھ لیا جائے، سب سے بہترین سیرت نگار کون سا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے سیرت پر سب سے لکھی جانے والی پہلی کتاب کون سی ہے، تو بر صغیر پاک و ہند میں الحمدللہ بڑے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں سیرت پر۔ مولانا علامہ شبلی نعمانی بہت نمایاں ہے، نمایاں ترین ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے الفاروق، کس شخصیت میں لکھی گئی، سب سے زیادہ مستند ترین کتاب بر صغیر میں اردو زبان میں لکھی جانے والی کتاب الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ لکھنے والی، لکھی جانے والی سب سے زیادہ مستند کتاب الفاروق۔ انہوں نے ہی جو ہے وہ سیرت النبی بھی لکھی ہے، اور رحیق المختوم بھی آپ کو مل جائے گی، محسن انسانیت مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں چونکانے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں، سب سے پہلا، سب سے مستند اور سب سے بہترین سیرت نگار خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور سب سے بہترین سیرت کی کتاب کون سی ہے؟ سب سے بہترین سیرت کی کتاب یہ قرآن حکیم ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈے ون سے لے کر غار حرا سے لے کر حجت الوداع تک کے تمام تر واقعات اپنی تمام تر اوتھینٹک چیزوں کے ساتھ الحمدللہ محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ لہذا قرآن حکیم سے سوال کیجئے، اللہ کے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب قرآن حکیم دیتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9، اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ وہی اللہ پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، ودین الحق حق کا دین دے کر، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی۔ یہ آیت کا اہم ترین حصہ ہے، تاکہ وہ اسے غالب کر گئے، تاکہ اسے اظہار فرما دیں، ڈومیننٹ کریں اس کو تمام کے تمام نظام زندگی پر، تمام کے تمام ادیان پر۔ ولو کرے المشرکون، اور دین کا یہ غلبہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ دن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا۔ لہذا 13 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی مدنی مکی دور کو پڑھ لیجئے، اسی دین کو غالب کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین اسلام کا غالب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نظریہ توحید تو دیجئے، لوگوں کو بتائیں تو صحیح دین اسلام کیا ہے۔ لہذا مکی دور میں صبر کے مراحل طے کرتے ہوئے دعوت کا کام کیا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی بہترین انداز میں۔ پھر اسی طرح اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران آپ کو ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دین غالب کرنا تھا، آبجیکٹو سامنے تھا، لہذا مرکز قائم کیا سب سے پہلے۔ کون سی مسجد تعمیر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی؟ مسجد قباء، جو آج تک موجود ہے الحمدللہ، جہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہیں، آج تک وہ مسجد موجود ہے۔ پھر مسجد نبوی بنائی مدینہ آ کر، مسجد نبوی مرکز تھا مسلمانوں کا، مہاجرین اور انصاریوں کو درمیان مواقعات قائم کی، یہودیوں سے ڈیفنس پیکٹ کر لیا میثاق مدینہ، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی مکے والے مشرکین مکہ، ان کے خلاف ریزسٹنس، ان کے خلاف جہاد میں قتال کا مرحلہ شروع ہوا۔ لہذا اس قتال کے مرحلے میں جو اصل فلیش پوائنٹ بنا وہ کیا تھا؟ مکے والوں کے تجارتی قافلے چلتے تھے یمن سے لے کر شام تک، اس کو بلاک کیا۔ جیسے ہی بلاک کیا ابو سفیان کے قافلے کو، ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا، جنگ ہوئی، پہلی جنگ بدر کے مقام پر۔ لوگ جاتے ہیں بدر کے مقام پر، دلچسپ بات عرض کر رہا ہوں، لطیفہ نہیں سمجھیے گا، لیکن بدر کے مقام پر ہوا کیا تھا؟ پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جس کو الفرقان کہا گیا، یوم الفرقان. وہاں جاتے ہیں بدر کے کنوؤں سے پانی لے کر آتے ہیں، آب شفا لے کر آتے ہیں، اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں، جسم کو لگاتے ہیں. صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی دلیل ہو، لیکن بدر کا مقام کس وجہ سے مشہور ہے، معروف ہے؟ جہاں حق اور باطل کا پہلا مارکا ہوا، جو مکے سے کتنا دور ہے، مدینے سے کتنا دور ہے، میپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، 14 مسلمان شہید ہوئے. برا نہیں منائیے گا، مجھے بھی ان کے نام نہیں پتا. اسلام کے غلبے کے لیے پہلی جنگ ہو رہی ہے، جو 12 یا 14 مسلمان شہید ہوئے، شہادت کا درجہ حاصل کیا، ہمیں ان کے نام تک نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیوں نہیں پتا، یہ اہم سوال ہے. کیونکہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. تذکرہ جن چیزوں کا ہوتا وہی چیزیں زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں. اسلام کے قبول کرنے کے نتیجے میں پرسیکیوشن، تشدد برداشت کرتے ہوئے سب سے پہلی شہادت کا جام پینے والی خاتون کون سی ہیں؟ برا نہیں منائیے، ہمیں یہ باتیں نہیں معلوم. سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے. یہ درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ ایک خاتون کو عطا فرمایا. خاتون کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہلیہ ہیں حضرت یاسر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ماں باپ ہیں حضرت عمار کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجید مجاہد، ان کے ماں باپ نے سب سے پہلے درجہ حاصل کیا. اور اس بے دردی کے ساتھ مار مار کر تشدد کر کے شہادت کا درجہ، بہرحال ابو جہل نے جو ہے تشدد کر کے ان کو قتل کر دیا. برسا مارا صدر سمیہ کو، 4 اونٹ مختلف ڈائریکشن میں دوڑا دیے گئے، حضرت یاسر کے پرک چھوڑ گئے. اور اس تشدد کی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں بھی جاتی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، اس بنو یا آل یاسر، ان موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے گھر والوں، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. تو بہرحال 259 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے. چند کا تذکرہ میں نے کیا ہے، وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال خود بھی اسٹڈی کیجئے. الرحیق المختوم کتاب ہے، تجلیات نبوت کتاب ہے، محسن انسانیت کتاب ہے، ان کتابوں کو پڑھیے. شبلی نعمانی صاحب کی کتاب سیرت النبی پڑھیے. کتنے عظیم صحابت ہیں جنہوں نے دین کی دفاع کے لیے، دین کی اقامت کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی. 70 کا تذکرہ میں نے غزوہ احد میں کر دیا. احد پہاڑ میں آج تک ان کی قبریں موجود ہیں، الحمدللہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرتے ہیں. لیکن اب ایک اہم سوال اپنے آپ سے پوچھیے، یہ جانیں، یہ شہادتیں، یہ قربانیاں کس مقصد کے لیے دی گئیں؟ مقصد کیا تھا؟ آبجیکٹو کیا تھا؟ کیا وہ آبجیکٹو اچیو ہو گیا ہے؟ کیا وہ مقصد پوری طرح سے حاصل ہو چکا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 22 لاکھ مربع میل، 3 بر اعظم، کئی ملک اللہ کے دین کے ماتحت آئے الحمدللہ. ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یروشلم فتح ہوا، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، سلطنت روما فتح کی حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اختتام نہیں تھا. اختتام تو ہوگا جب پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین اب پوری دنیا پر غالب ہوگا. لیکن اس کے لیے وہی جدوجہد کرنی ہوگی جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام نے کی. جیسے میں نے عرض کیا، دین کی دفاع کے لیے شہادت کا جام پینے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 یا 28 ذوالحجہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر مار کر آپ کو زخمی کیا. بہرحال زخمی ہوئے، 3 دن تک بیمار رہے، شدید علیل. اور جو کام کر کے گئے ہیں وہ پڑھنے والا ہے. نظام خلافت کی برکات اگر پوری دنیا کو پہنچائی ہیں، عدل اجتماعی خاص طور پر جو قائم کیا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. میں نے عرض کیا تھا کہ میرے ایک دوست جرمنی گئے، وہاں پر وہ اپنے پی ایچ ڈی کا ریسرچ کے حوالے سے لائبریری گئے. وہاں حیران رہ گئے، جرمنی، ڈنمارک وغیرہ وغیرہ، جرمنی خاص طور پر بتا رہے تھے کہ وہاں پورا لائبریری کا ایک ایریا خاص طور پر عمر فاروق کے لیے مخصوص کر دیا گیا. اور پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیے ہوئے فیصلے پر، خلافت پر، اور جو ان کا دور حکومت ہے خاص طور پر، اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہوتی ہے ریسرچ کرنے والوں کو. اور ڈنمارک، اسکینڈینیوین کنٹریز میں آج تک جو ویلفیئر سسٹم کا جو نظام انہوں نے نافذ کیا ہے اس کو وہ عمر لائی کہتے ہیں. الحمدللہ آج تک وہ مانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت میں امپلیمنٹ ہوا تھا. بہرحال دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عظیم تر درجہ عطا فرمائے. لیکن ہمارے لیے اس میں کرنے کا کام کیا؟ بہت سارے لوگ الحمدللہ شہادت کا دن مناتے ہیں، منانا چاہیے. اس طرح آج جیسے مسجد میں جیسے شہادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اتوار کو فلسفہ شہادت بیان کریں گے سید فاروق احمد صاحب اثر کے بعد. لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ شہادتوں کی عظیم داستان، عظیم قربانیاں اس مشن کے لیے ہیں جو جناب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشن ختم نہیں ہوا، یہ کار رسالت قیامت تک جاری رہے گا. اور اللہ کا دین جب تک غالب نہیں ہوتا یہ دین، یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچ ادوار کی پیشنگوئی فرمائی تھی. بس یہ حدیث سنا کر خوشخبری ہے اس میں ہم سب کے لیے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ عمر فاروق ہوں یا سیدنا حسین ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کی شہادتوں کا اصل مقصد کیا، اصل مقصد کیا تھا؟ دین کا غلبہ، دین کا دفاع. لہذا یہ دین اب پوری دنیا پر غالب ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے آنے والے دور کے لیے پانچ ادوار کا تذکرہ کیا. حضور نے فرمایا تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان نبوت کا دور رہے گا جب تک چاہے گا، جب اللہ پاک چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت کا دور آئے گا، خلافت راشدہ کہیں جا سکتی ہے، وہ دور جس کی پیشنگوئی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. لیکن خاص بات کیا ہے؟ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، وہ بالکل نبوت کی منہاج پر ہوگی، نبوت کا اظہار ہوگی، نبوت کی ایکسٹینشن ہوگی. اور جیسے میں نے عرض کیا پورے دعوے کے ساتھ یہ کہی جا سکتی ہے بات کہ جو پودا لگایا تھا جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اصل برگ و بار، اس کا پھل، اس کا جو عدل اجتماعی پہ مبنی پھل ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکا. تو بہرحال یہ دوسرا دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی پیشنگوئی فرمائی، ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، یہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا. پھر حضور نے فرمایا ثم تکون ملکن، جب ملکن عادن، پھر ایک کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی. مراد یہ لی گئی ہے کہ حکومت ہوگی مسلمانوں کی، خلیفہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں گے، لیکن ملوکیت ہوگی. اور بہرحال یہ دور بھی ہم نے دیکھا، بہت عرصے تک مسلمان حکومت، مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ظلم و ستم کا شاہکار کہا جا سکتا. اور یہی واقعہ جو خاص طور پر کربلا کا واقعہ ہے، یہ بھی اسی دور میں ہوا، بنو امیہ بنو عباس کا دور، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن بہرحال یہ بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب اللہ پاک چاہے گا اس کو اٹھا لے گا. پھر حضور نے فرمایا ثم تکون ملکن جبرین، پھر دوبارہ سے ملک کی جبری حکومت قائم ہو جائے گی. اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ مسلمان خلفاء نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارے اوپر جو حکمران ہوں گے وہ غیر مسلم ہوں گے. اور پچھلی صدی اور اس سے پچھلی صدی میں ایسا ہی ہوا، پورا مسلمانوں کا جو بھی سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے گئے 1919 سے لے کر 1924 تک، اس کے جو حصے بکرے ہوئے سب نے مل کر اس میں حصہ لیا، اور حصے بکرے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے ریاستیں قائم کر کے ان پر حکومتیں قائم کر لیں. کہیں انگریز آ گئے، کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، وہ پورا مسلمانوں کا ملک، اسلامی ریاست جو تھی وہ ان کے قبضے میں چلی گئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بشارت دی، ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت کا دور آئے گا، پانچواں دور جس کی بشارت دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کر لی، آپ خاموش ہو گئے. تو ان ادوار پر اگر غور کیا جائے اور پاکستان مسلمانوں کی ہسٹری پر، 1400 سالوں کی تاریخ پر غور کیا جائے، تو الحمدللہ خوشخبری ہم سب کے لیے. اور خوشخبری یہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والا دور جو بہت دور نہیں ہے، انشاءاللہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. خوشخبری ہمارے لیے ایک اور بھی ہے، بہت ساری مایوسیوں کے بعد ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے جنرل صاحب، جنرل آصف باجوہ صاحب، الحمدللہ خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرما کر انہوں نے 3 آیات قرآنی پڑھی ہیں. اس کو ویڈیو ویژول اس کی ریکارڈنگ نہیں آئی لیکن کورنگ آئی ہے. وہ تینوں کی تینوں آیات مبارکہ ایک امید افزا پیغام دے رہی ہیں. ایک آیت پڑھی انہوں نے سورہ آل عمران کی, ولا تہنوا ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, خوشخبری ہے, نہیں گھبراؤ غم نہ کرو تم ہی غالب ہو گئے اگر مومن ہوئے. ایک آیت مبارکہ وہ پڑھتے ہیں سورہ زمر کی جس میں امید دلائی گئی ہے کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو. تیسری آیت کریمہ انہوں نے سورہ یوسف کی پڑھی, لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ خوشخبری اس بات کی ہے کہ دعا بھی کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے, کیونکہ جو خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہونے والی ہے جو پوری دنیا پر قائم ہوگی اس میں ایک اہم ترین کردار ادا کرنا ہے پاکستان کو, پاکستان کو ایک اہم ترین کردار ادا کرنا ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. بہت خوشخبریاں ہیں اس علاقے کی, خاص طور پر پاکستان, ایران, افغانستان, کہ اللہ نے چاہا تو جو عالمی خلافت قائم ہونے والی مسلمانوں کی اس میں الحمدللہ پاکستان, ایران, افغانستان اور یہ جو اور دیگر ریاستیں ہیں اس کا بڑا اہم کردار ہے. دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کو مملکت خداداد پاکستان کی پہلے تو حفاظت فرمائے, پھر اس کو اسلامی ریاست, فلاحی ریاست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو. بہرحال کسی وقت بھی کسی کے دل میں بھی کوئی بات آ سکتی ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے تمہارے دل, جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تو جنرل صاحب سے ایک امید تو ہے, پھر گرین پاکستان کے حوالے سے ایک اور اسٹیپ لیے جا رہے ہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای ہماری مدد کر رہا ہے. بہرحال مدد ہوتی رہتی ہے, ہوگی انشاءاللہ, پاکستان قائم رہے گا. لیکن قائم کے لیے, دوام کے لیے, جیسے کہ عرض کیا گیا یہ کام ضروری ہے کہ یہاں اللہ کا دین نافذ کیا جائے, ساتھ ساتھ سودی نظام ختم کیا جائے. جب تک سودی نظام ختم نہیں ہوگا بہرحال یہ مصیبتیں ہمارے سروں سے نہیں ٹلیں گی, لیکن اللہ کی ذات سے امید ضرور ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنے گا انشاءاللہ. اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.